بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل تک سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوا تھا، آج سورہ آل عمران کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا. سورہ آل عمران قرآن کریم کی دوسری لمبی ترین سورت ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 286 آیات نازل فرمائی ہیں، اور اس سورت کے اندر 200 آیات نازل فرمائی ہیں. یہ پوری کی پوری سورت مدنی سورت ہے، اور سورہ بقرہ کے برخلاف اس کے اندر مخاطب، اصل مخاطب جو ہے وہ عیسائی ہیں. سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے، اس میں اصل مخاطب جو ہیں وہ یہود ہیں، اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آتا ہے. جبکہ سورہ آل عمران کے اندر اصلاً خطاب عیسائیوں سے ہے، ضمناً خطاب جو ہے وہ یہود سے بھی ہو جاتا ہے. یہ سورت بھی قرآن کریم کی افضل سورتوں میں سے ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کو زہراوین فرمایا ہے. زہرا کھلے ہوئے پھول کو کہا جاتا ہے، گویا کہ ان دونوں صورتوں کو جو ہے وہ کھلے ہوئے پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اور دونوں کے مضامین کے اندر بھی بڑی ہی مناسبت ہے. اس صورت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطاب جو عیسائیوں سے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کا جو علاقہ نجران تھا، وہاں کے جو باشندے تھے وہ عیسائی تھے، اور ان کا ایک وفد جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، 60 آدمیوں کا ایک وفد، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار کے مناسبت سے کئی سارے سوالات رکھے تھے، کئی سارے شبہات رکھے تھے، جن کے جوابات جو ہے وہ اس صورت کے اندر نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا بھی، بجھایا بھی، لیکن اس کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو آخر میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے اہم ترین لوگوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے اہم ترین لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو غلط ہو ان پر اللہ کی لعنت آ جائے، جس کو اصطلاح کے اندر مباہلہ کہا جاتا ہے. مباہلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چیلنج کیا ان کو اللہ کے حکم سے کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج کیا تو پھر اس کو ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ جانتے تو تھے بہرحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، اس وجہ سے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. اس سورت کے اندر ابتدائی آیات میں سے چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان. اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرمایا. فرقان کا لفظی مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے قرآن کریم ہی مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. عیسائیوں کی طرف سے جو اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور بیٹا ماننے کا مطلب ہے کہ شرک، کیونکہ اللہ کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو بیٹا ماننے کا مطلب ہے کہ شرک مان لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو اعتراضات کیے ان میں سے کچھ یوں بھی تھا کہ بھئی قرآن کریم بھی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ قرار دیتا ہے، قرآن کریم بھی تو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیمۃ اللہ قرار دیتا ہے، اللہ کی خصوصی گفتگو، اللہ کی خصوصی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیگر لوگوں سے، دیگر انسانوں سے الگ ہیں. قرآن کریم نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ جن کو محکم آیات کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جن کو متشابہ آیات کہا جاتا ہے. محکم آیات وہ ہوتی ہیں جو اپنا مطلب بیان کرنے میں بالکل واضح ہوتی ہیں، کسی مزید تشریح کی، وضاحت کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو مفہوم اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ عربی کو سمجھنے والا ہر شخص بآسانی اس سے لے سکتا ہے وہ پیغام، ان کو محکم آیات کہا جاتا ہے. اور دوسری متشابہ آیات ہوتی ہیں جن کے معنی میں کئی احتمال ہوتے ہیں، اور یقینی احتمال یقینی ان کا مفہوم اور مراد جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتی، ان کو متشابہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ محکم آیات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ متشابہ کے پیچھے وہ لوگ پڑتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے اور بیماری ہوتی ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کے تاویلیں کرتے ہیں اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اپنی چاہت کے مطابق جو ہے وہ ان کو معنی اور مفہوم پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف نہیں فرمائی، مذمت فرمائی ہے۔ جواب گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن کریم میں روح اللہ قرار دیا گیا ہے یا کلمۃ اللہ قرار دیا گیا ہے، تو یہ کوئی محکم آیات نہیں ہے، متشابہ ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ظاہری لفظ سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ لینا درست نہیں ہے کہ یہ اللہ کی روح ہے، ایسا مطلب لینا درست نہیں ہے۔ اسی پہلے رکوع کے اندر ایک اہم دعا قرآن کریم کی، قرآن کریم میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ ساری اہم ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم دعا جو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمائیے ہدایت دینے کے بعد۔ جب آپ ایک مرتبہ ہدایت دے دیں ہمارے دل کو تو پھر ٹیڑھا مت فرمائیے، پھر غلط راستے پہ ہمیں مت چلائیے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں خاص رحمت عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، یقیناً آپ ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے رکوع کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں انہیں ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ وہ اولئک ہم وقود النار، اور وہ آخرت میں جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ نیک لوگوں کی اولاد، نیک لوگوں کے اعمال انہیں کام آتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد، ان کے اموال، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر دوسرے رکوع کی فرمایا۔ دوسرے ہی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات عالی کے ساتھ شریک ہوئے۔ سخت ترین حالات کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا مقابلہ کیا، ایک طرف 313، دوسری طرف 1000 کا لشکر، گویا کہ 1/3 اور 2/3 کی صورتحال، ایک طرف جو ہے وہ 2/3 زیادہ لوگ ہیں اور ایک طرف کم۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جن کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، یعنی کافروں کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت کا اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے نشانی ہے۔ فئتن تقاتلوا فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے، واخرى کافرۃ، اور دوسری جو ہے وہ کافر ہے۔ تو کافروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد جس کو چاہتے ہیں اس کی تائید فرماتے ہیں اپنی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح مل گئی۔ اسی دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، یہ انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی محبت ہے۔ زینا للناس، لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، حب الشہوات، مال کی دولت کو یا پسندیدہ چیزوں کی محبت کو، من النساء، خواتین کی، والبنین، اولاد کی، والقناطیر المقنطرہ، اور بہت بڑی دولت کی، من الذهب والفضة، سونے چاندی کی دولت، اور والخیل المسومتی، اور ایسے گھوڑے جن پر نشان لگے ہوئے ہوں، والانعام، اور کھیتیاں چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں، ان کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ڈالی گئی ہے۔ تو اگر کسی کے اندر مال کی محبت ہے، رشتوں کی محبت ہے، تو یہ محبت بری نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے۔ ہاں جب یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب آنے لگے تو پھر یہ محبت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد چند ایمانی صفات کا تذکرہ فرمایا اس رکوع کے اندر، کہ ایمان والوں کی صفات ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عبادت گزار، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے۔ سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے سب، بہترین موقع ہے رمضان کے اندر، اس کی عادت ہم بنا لیں. عام دنوں کے اندر عادت بنانا مشکل ہوتا ہے، اگر رمضان کے اندر اس بات کی عادت بنا لی جائے کہ سحری کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی خصوصی طور پر معافی مانگنے کی عادت بن جائے، تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا آسان رہے گا. پھر آگے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اور صرف اسلام ہے. اسی صورت کے اندر آگے جا کے فرمایا بھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا تو اس سے کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی ایک دین ہے جس پر عمل کر کے ہی جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے. اور جب دین کا لفظ بولا جا رہا ہے تو کوڈ آف لائف کی بات کی جا رہی ہے، پوری زندگی کے دستور حیات کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر شعبے کے اندر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہوگا. تیسرے رکوع کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مشہور ارشاد فرمایا ہے جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجئے کہ تمام بادشاہت کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. تل ملک منتشا، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں. وتنزع الملک من منتشا، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں. وتعز منتشا، آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. وتذل منتشا، اور آپ جسے چاہتے ہیں اسے ذلیل کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، ساری خیر جو ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. اسی صورت کے اندر آخر میں آپ اسی رکوع کے اندر آگے چل کے یہ فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن جو ہے وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے پھر اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو کوئی مدد فراہم کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. تو کافروں سے دوستی اور مومنوں سے دشمنی جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اجتماعی طور پہ من حیث القوم جو ہے وہ ہم اس نقصان کا سامنا کر رہے ہیں. اگلے اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمایا ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں. ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑے نرم ہے. عجیب، یعنی ایک ہی جملے کے اندر جو ہے دونوں باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے ہی جو ہے وہ مہربان ہے. تو یہ ظاہری اعتبار سے تو کیا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کی کیا ہے ضد صفات کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خالق الازداد ہے، زدوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے وہ غضب کی صفت بھی اپنے لیے بیان فرمائی ہے، رحمت کی صفت بھی اپنے لیے بیان فرمائی ہے. بات یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب والے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غضب بھی دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے لیے کیا ہے موجود ہے. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے سچے ہونے اور نہ سچے ہونے کا ایک معیار، ایک کسوٹی دی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. جو شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو چاہے لاکھ دعوے کرے، چاہے جو ہے وہ ہوا میں اڑے یا سمندر پہ چلے یا کچھ بھی ہو، وہ پھر جو ہے اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں ہے. اس کے بعد کئی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل عمران کا قصہ بیان فرمایا ہے، جس کے نام سے یہ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران. عمران جو ہے یہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم تھے، ان کی زوجہ مطہرہ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ منت مان لی، نظر مان لی کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی لیکن بیٹی کی صورت میں. اس زمانے کے دستور کے مطابق جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، لڑکے تو قبول کر لیے جاتے تھے، لڑکیاں قبول نہیں کی جاتی تھیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس اصول کو بدلا اور اجازت عطا فرمائی, اور حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت کے پیغمبر تھے ان کی کفالت میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. اب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کے اندر رہ رہی ہیں اور اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ کرامتن وہ چیزیں نازل کی جا رہی ہیں کہ جو جن کا موسم نہیں ہے, وہ پھل نازل کیے جا رہے ہیں جن کا موسم نہیں ہے. تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ یا خالف یا مریم انا لکی ہادا, اے مریم یہ تمہارے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے عشق میں ڈوب کر جواب دیا قالت ہی من عند اللہ, کہ یہ تو کیا ہے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے, اولاد نہیں تھی, عمر بڑی ہو چکی تھی, بیوی جو ہے وہ بڑی عمر کی بھی تھیں اور بانج بھی تھیں, ان کے اولاد کی کوئی امید نہیں تھی. لیکن حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی جو ہے وہ اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا ہوگا, اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ رکھنا. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ چار صفات بیان فرمائی کہ ان کے اندر چار صفات ہوں گی. مصدقاً بکلمت من اللہ, وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی, اور مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وسیدن, اور وہ بڑے سردار ہوں گے نیک لوگوں کے. وحصوراً, بڑے پاک باز ہوں گے, نکاح کی طاقت کے باوجود شادی نہیں کریں گے. ونبیاً من الصالحین, اور نیک صالح لوگوں میں سے وہ پیغمبر ہوں گے. یہ چار صفات بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیں, اور ساتھ میں زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا کیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی ہے. لیکن جب بشارت آ گئی تو حیرانگی سے فرمانے لگے کہ اللہ ایسا ہوگا کیسے, میں تو بوڑھا ہوں, بیوی بوڑھی ہیں, اولاد کی امید بھی نہیں ہے, ہوگا کیسے؟ اس کی کوئی نشانی بتلا دیجئے. ساتھ میں نشانی بتلانے کا مطلب کہ یقین ہے ہوگا, لیکن حیرانگی فوری طور پہ حیرانگی کی وجہ سے فرمایا کہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی نے نشانی یہ بتلا دی کہ آپ جو ہے وہ تین دن تک گفتگو نہیں فرما سکیں گے. تین دن ایسے آئیں گے جب ولادت کا وقت قریب ہوگا کہ آپ گفتگو نہیں فرما سکیں گے, حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہوگی لیکن آپ گفتگو نہیں فرما سکیں گے. اس وقت جو ہے وہ کیا کیجیے گا, وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجیے گا. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور صبح شام جو ہے وہ تسبیح پڑھیے گا. اس کے بعد حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ, تین قصے ہو گئے, ایک حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا قصہ, دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ یحییٰ علیہ السلام کا قصہ, اور تیسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا قصہ. کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت فرمائی, حالانکہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی نہیں ہوئی تھی. جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ان کے یہاں ولادت ہوگی تو حیرانگی سے کہنے لگی کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما لیتے ہیں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مختلف صفات بیان فرمائی کہ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, دنیا آخرت میں جو ہے وہ عزت والے ہوں گے. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, جھولے کے اندر جو ہے وہ بالکل گود کے اندر لوگوں سے گفتگو فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ بالکل بچپن میں گفتگو فرمائی. وَكَهْلًا, اور بڑھاپے میں بھی, کہولت کے زمانے میں بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اسلامی عقیدہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سارے معجزات بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ پرندوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیتے تھے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مادرزاد یعنی پیدائشی نابینا کو, پیدائشی برس کے مریض کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیا کرتے تھے, اور جو ہے وہ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے, اور لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے, اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم نے اپنے گھروں کے اندر جو وہ کیا جمع کر کے رکھا ہے. یہ ساری صفات جو ہے وہ ان کے بیان فرمائی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میں آپ کو وفات دے کر اپنے پاس جو ہے وہ اوپر اٹھا لوں گا. وہ مطہرک من الذین کفروا, کافروں سے آپ کو پاک رکھوں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, جو آپ کی پیروی کریں گے انہیں قیامت تک جو ہے وہ دوسروں سے اونچا رکھوں گا. ثم الی مرجعکم, پھر آپ سب سب تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہونا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, آپ فیصلے کیجئے لوگوں کے درمیان جس میں ان کا اختلاف ہے. امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے زندہ جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیا. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا, ہم نے ان کو سولی دے دیا. پھر کئی سارے ان کے مختلف اقوال ہیں, سورہ مائدہ کے اندر جو ہے سورہ نساء کے آخر میں اس کے طرف اشارہ فرمایا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلایا ہوا ہے. اور کئی ساری احادیث مبارکہ کے بنیاد پر امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ سے دنیا میں تشریف لائیں گے, اور دجال کا خاتمہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے. ان کی حیثیت جو ہے وہ پیغمبر کی یعنی شارع کی نہیں ہوگی. جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ شریعت محمدی ہی کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے. اس کی مخصوص مثال یوں دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ صوبہ پنجاب کے گورنر یا وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ صوبہ سندھ تشریف لے آئیں, تو انہیں وزیر اعلیٰ کا یا گورنر کا پروٹوکول تو ملتا ہے, وزیر اعلیٰ یا گورنر کا جو پروٹوکول طے ہے وہ دیا جاتا ہے. لیکن کیا ان کے احکامات یہاں سندھ میں چلیں گے؟ یہاں سندھ میں ان کے احکامات نہیں چلیں گے, احکامات تو وہیں چلیں گے, پنجاب میں چلیں گے جہاں کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں یا جہاں کے وہ گورنر ہیں, وہاں تو احکامات چلیں گے. یہاں ان کے احکامات نہیں چلیں گے, پروٹوکول ملے گا احکامات نہیں چلیں گے. یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پروٹوکول جو ہے وہی پیغمبر والا ہوگا, لیکن احکامات کس کے چلیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. اس کے بعد اسی رکوع کے اندر, پانچویں رکوع ہی کے اندر وہ مشہور آیت ہے کہ جب عیسائیوں نے کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, پوری بات آ جانے کے بعد بھی جو آپ سے بحث کر رہا ہے, فقل, تو آپ فرما دیجئے تعالوا, چلو آؤ, ندعو ابناءنا, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, وہ ابناءکم, اور تم جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو بلا لو, ونساءنا, ہم اپنی خواتین کو بلا لیتے ہیں گھر کی, ونساءکم, اور تم اپنے گھر کی خواتین کو بلا لو, وانفسنا, اور ہم خود آ جاتے ہیں, وانفسکم, تم خود آ جاؤ, ثم نبتہل, پھر خوب اللہ کے سامنے جو ہے وہ آہوزاری کرتے ہیں, فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. تو جب یہ بات سامنے آئی تو ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا, اور تیار ہو گئے کہ ہم جزیہ دیں گے. مسلمان بھی نہیں ہوئے, مباہلہ بھی نہیں کیا, لیکن اس بات پہ اگری ہو گئے کہ ہم آپ لوگوں کو کیا کیا کریں گے, ٹیکس دیا کریں گے, آپ ہم سے لڑائی نہ کریں. اس کے بعد چھٹے رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کلمہ وحدت قرار دیا گیا ہے کہ ایک بات ایسی ہے جس پہ سب متفق ہو سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب, آپ فرما دیجئے اے اہل الکتاب, تعالو بلا کلمتن, ایک بات کی طرف آ جاؤ, سوائم بیننا و بینکم, جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں, ولا نشرک بھی شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے, فان تولوا, اگر وہ اس سے پیچھے ہٹے, فقولوا اشهدوا باننا مسلمون, تو آپ فرما دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں. اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ دعوت کس کو دے رہے ہیں؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ چلو اس بات پر جب متفق ہو جاؤ, یعنی ایک کوئی ایسی بات نکال لو جس پر سب کیا ہو جائیں, متفق ہو سکتے ہیں, اس پر تم بھی متفق ہو جاؤ. تو کیوں نہ مسلمان اس طریقے سے سوچیں کہ ہمارا تو دین ایک ہے, قرآن ایک ہے, کتاب ایک ہے, اللہ کا رسول ایک ہے, تو ہمیں جو ہے وہ وحدت کی طرف آ سکتے ہیں اگر ان باتوں پر ہم کیا ہو جائیں, جمع ہو جائیں, یعنی جن باتوں میں اتفاق ہے ان میں اتفاق کا ماحول پیدا کیا جائے, اور جن باتوں میں اختلاف ہے ان میں دلائل کی بنیاد پر اگر اختلاف ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دلائل کی بنیاد پر اگر اختلاف ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, البتہ اس کے اندر ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے. دوسرے کو جو ہے کیا کہتے ہیں مکمل پکا ٹھکا جو ہے وہ گمراہ قرار نہیں دینا چاہیے, اور جو باتیں مشترک ہیں ان کے اندر ایک ہو جانا چاہیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا جو دعویٰ ہے اس کو غلط ثابت قرار دیا ہے آپ صلی اللہ سبحانہ وتعالی نے, کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. قرآن کریم فرما رہا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے. ولیکن کان حنیف مسلمہ، وہ تو یکسو ہو کر مسلمان تھے، یکسوئی کے ساتھ بالکل ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی اور وہ مسلمان تھے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے، اللہ کی عبادت فرماتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے. اور بات وہی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی اصل دعوت اسلام ہی کی دعوت تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے. اس کے بعد اہل کتاب کی چند اچھی اور بری عادات بیان فرمائی ہیں سورہ آل عمران کے اندر، اور ساتویں رکوع آٹھویں رکوع کے اندر جو ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے ایک عہد لیا، سارے کے سارے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اس اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہیں جو کتاب اور حکمت مل جائے اس کے بعد جب وہ پیغمبر آئیں جو تصدیق کریں گے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، تو تمہارا کیا کام ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ان پر کیا لانا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا. سارے کے سارے پیغمبروں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. وَلَتَنصُرُنَّ، اور تم ضرور بھی ضرور ان کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام کے تمام پیغمبروں سے جو عہد لے رکھا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اصل میں تو بات یہی ہے کہ ان کے ماننے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام پیغمبروں نے جب یہ عہد کر رکھا ہے تو تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم بھی کیا کرو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد بھی کرو. تیسرے پارے کے آخر میں پھر وہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے دہرائی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مشہور اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب مطلوب ہے تو قربانی دینی پڑے گی اپنے محبوب چیزوں کی. اگر اللہ کا قرب مطلوب ہے تو اللہ اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. لن تنالوا البر، تم حقیقی نیکی ہرگز نہیں پا سکو گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہے. صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، حضرت صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، رسول اللہ مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند فلاں میرا باغ ہے، وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. جو سب سے پسندیدہ چیز تھی وہ لے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سب سے پسندیدہ چیز تھی لے کے آگے کہ یا رسول اللہ میں جو ہے یہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی چاہیے. سورہ دہر کے اندر فرمایا کہ الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس صورت میں کہ جبکہ انہیں خود بھی اس کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، خود بھی اپنے دل میں بھی اس کی کیا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. تو جس چیز کی انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کی قربانی سے انسان کے جذبات قربان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شيء، اور تم جو بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا ہے، علم ہے. اچھا کر خرچ کرو گے تو بھی اللہ کو علم ہے، اور ردی چیزیں اور بیکار چیزیں خرچ کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس کے بعد اسی چوتھے پارے کے پہلے صفحے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کے چند اوصاف بیان فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو ہے جو لوگوں کے لیے رکھا گیا بنایا گیا، للذی ببکتا، یہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، مبارکن، یہ برکت والا گھر ہے، وہ ہدی للعالمین، پورے جہان کے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات، اس کے اندر کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مراد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نشان قدم ہے کہ جس پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اس کی تعمیر فرمائی. ومن دخلہ کان آمینا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا. وللہ علی الناس حج البیت، اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس گنجائش ہو وہاں جانے کی. اور گنجائش کے اندر کیا بات داخل ہے؟ کہ سفر کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، کوئی بیماری یا کوئی رکاوٹ ایسی کہ جس کے ساتھ جانا ناممکن ہو نہ موجود ہو، اور پیچھے جن لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کے نان نفقہ وغیرہ کے اخراجات کی گنجائش اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا. اور خواتین کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ساتھ میں محرم کے پاس بھی اتنی گنجائش ہونا ضروری ہے. جب تک محرم کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوگی تو امام بنی فرحم اللہ کے نزدیک عورت کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوگا. جب اس کے محرم کے پاس بھی اتنی گنجائش ہو، یا اس خاتون کے پاس اتنی گنجائش ہو کہ وہ اپنے محرم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کو اس کا مالک بنا دے، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا. سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ تعالی سے ویسے ڈرنے کا حکم دیا جیسا کہ حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت جو ہے نا وہ اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. بڑی عجیب و غریب حکم ہے، اللہ سے ویسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم ویسا ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو بھلاؤ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری نہیں کرو. یہ تین باتیں فرمائی کہ اطاعت کرو، نافرمانی نہیں کرو، یاد کرو، بھلاؤ نہیں اللہ کو، شکر کرو، ناشکری نہیں کرو. اگر یہ تین کام کر لیے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی پر عمل ہو گیا. پھر جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے لیکن یہ کہ اسلام کی حالت میں. اب کیا موت انسان کے اختیار میں ہے؟ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، پھر یہ اس پر عمل کیسے ہو؟ موت تو اختیار میں نہیں لیکن اسلام اختیار میں. موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اختیار میں ہے. اور موت کس وقت آئے گی یہ پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس وقت بھی آ سکتی ہے، بات کرنے والے کی بات پوری ہونے سے پہلے بھی جو ہے اس کو کیا ہو سکتی ہے؟ موت آ سکتی ہے، اور سننے والوں کی سماعت ختم ہونے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. تو موت کا جو ہے وہ کوئی وقت تو مقرر ہے نہیں. ہاں اسلام ہمارے پاس مکمل ہمیں اختیار ہے کہ ہم اسلام لے آئیں، مکمل پکے سچے مسلمان ہو جائیں، یہ ہمارے اختیار میں، اس وقت بھی اختیار میں. تو انسان کو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر وقت یہ فکر تمہیں رہنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، یہ فکر ہر وقت رہنی چاہیے. اس وجہ سے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پلان کر لے کہ بھائی 10 سال بعد موت آئے گی تو 10 سال سے ایک مہینہ پہلے میں پکا مسلمان ہو جاؤں گا، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت کیا رہنا ہے؟ اسلام پر عمل پیرا رہنا ہے. پھر وہ مشہور آیت کریمہ کے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو تم سب جو ہے وہ کیا کر لو، مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، فرقہ فرقے مت ہو. فرقے سے مراد یہی ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مت ہٹو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کرام کے طریقے سے مت ہٹو. اگر ان کے طریقوں سے ہٹو گے تو پھر فرقے بنتے چلے جائیں گے، اس کی پھر کوئی حد اور انتہا نہیں ہوگی. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو تم تو دشمن تھے. حضرت صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے تم تو ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ان کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے بالکل کنارے پر تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كذلك يبين الله لكم آياته, اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمہیں اپنی آیات بیان فرما دے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو دین آیا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ وحدت, اختلاف کا ختم ہونا, اختلاف کا ختم ہونا. اور آج بھی یہ طاقت دین ہی کے اندر ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اختلافات کو کیا کر سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے, بشرطے کہ دین پر عمل پیرا ہوں. حقیقی دین جو ہے وہ قرآن کریم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. ان پہ جتنا آئیں گے اتنا اختلافات جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا ہے کہ ولتکم منکم امتن, تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے, یدعون الی الخیر, جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہو, ویامرون بالمعروف, نیکیوں کی تلقین کرتی ہو, وینہون عن المنکر, اور برائیوں سے روکتی ہو, واولئک هم المفلحون, یہی کامیاب ہوں گے, کامیاب یہی ہوں گے. اس کے لیے کوئی مخصوص جماعت کی چھاپ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کام جو ہے وہ ہر وقت کا ہے اور ہر کسی کا ہے, ہر مسلمان کا ہے, ہر جگہ کا ہے, ہر وقت کا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ کیا ہو, کسی جماعت کی چھاپ ہو اور کوئی مخصوص انداز سے کیا جائے گا تو جو ہے وہ امر بالمعروف ہوگا اور نہی عن المنکر ہوگا, اگر اس مخصوص انداز سے نہیں کیا جائے گا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کریم نے اس کا کوئی مخصوص انداز بیان نہیں فرمایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے فرمایا, تو ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے 11 رکوع کے اندر کہ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس, تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف, نیکی کی تلقین کرتے ہو, وتنہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بہترین امت کا ہمیں بڑا دعویٰ ہے تو یہ بہترین امت کے کام ہیں جو کرنے کے ہیں. اس کام کو جتنا کرتے جائیں گے بہترین امت کے مستحق بنتے جائیں گے, اور جتنا اس سے پیچھے ہٹتے جائیں گے تو یہ صفت جو ہے وہ ہمارے اندر کمزور ہوتی جائے گی. اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اے ایمان والوں, مسلمانوں کے علاوہ اپنا رازدان کسی کو نہ بناؤ, مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدان مت بناؤ, نہ کافروں کو نہ منافقوں کو. لا یالونکم خبالا, یہ تمہیں نقصان پہنچانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ودو ما عنتم, انہیں یہی اچھا لگتا ہے کہ تم پر مشقت آئے. قد بدت البغضاء من افواہم, ان کے منہ سے جو ہے وہ بغض اور کینہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے. وما تخفی صدورهم اکبر, اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے, جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات, ہم تو ایسی باتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر رکھتے ہیں. ان کنتم تعقلون, اگر تم کیا کرو, عقل سے کام دو. تو غیر مسلم جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو ہی اپنا خیر خواہ بننا پڑے گا, اور غیر مسلموں سے دوستی کی روش کو اور اس عادت کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. اس کے بعد اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا ہے. طویل تذکرہ ہے غزوہ احد کا, کہ بدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, 70 کافر مارے گئے اور 70 جو ہے وہ گرفتار ہو گئے. اس کا انہیں بڑا قلق تھا, بڑا اس پہ ان کو افسوس تھا کہ ہم جو ہے وہ کیا ہو گئے, شکست کھا کے آ گئے. اس لیے اگلے سال جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر دوبارہ سے حضرت ابو سفیان, جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی سرکردگی کے اندر 3,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے مکے کے لوگ. اور ذہن میں یہی تھا کہ اس دفعہ جو ہے وہ کام تمام ہی کر دیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ بھائی باہر جا کے لڑنا چاہیے یا مدینہ طیبہ کے اندر رہ کے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو وہ لوگ جن جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ بڑے پرجوش تھے, ان میں جو نوجوان لوگ تھے وہ بڑے پرجوش تھے, کہنے لگے کہ جی ہم تو باہر جا کے لڑیں گے, ہم بڑے طاقتور ہیں, اللہ ہمیں شہادت کا بڑا شوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا رنگ دیکھتے ہوئے تشریف لے گئے اور اسلحہ اپنا پہن لیا. پیچھے بڑے حضرات نے سمجھایا کہ یہ تم نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے معذرت کی کہ رسول اللہ ہم یہی رہ کر جو ہے وہ کیا کریں گے, مدینہ کا دفاع کریں گے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور بات فرمائی کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اسلحہ پہن لینے کے بعد جو ہے وہ بغیر جہاد کے اس کو اتار دیں. تو اب چلو, پھر چلے گئے مدینہ طیبہ سے باہر, اور احد پہاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پچھلی جانب رکھا اور باقی لشکر کو کچھ اس انداز سے پھیلا دیا کہ وہ جو 200 گھوڑے لے کر آ رہے تھے قریش کے لشکر میں, 200 گھوڑے تھے, انہیں گھوڑ سواری کے ساتھ مقابلے کا موقع نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جنگی حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تھی, بہترین جنگی حکمت عملی تھی. اسٹریٹجک جو پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ احد کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اپنائی تھی اس سے بہتر حکمت عملی ممکن ہی نہیں تھی. اتنے لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر اسٹریٹجک پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کروائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا ایک دستہ جو ہے وہ اپنی پشت کی طرف احد پہاڑ پر اس کو مقرر کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے, چاہے یوں نظر آئے کہ ہماری بوٹیاں ہی نوچی جا رہی ہیں لیکن تم نے جو ہے وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. اور پھر جو ہے وہ دو بدو لڑائی کی طرف آئے. اس زمانے کا دستور تھا کہ لڑائی سے پہلے کچھ بہادر قسم کے لوگ جو ہے وہ باہر آتے تھے اور وہ مقابلے کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے آنے والے بڑے بڑے سورماؤں کو مار ڈالا. 8 کے قریب جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے نام وہ مارے گئے جو باہر آ کے لڑنے کے لیے آئے تھے, وہ قتل ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہی اور مسلمانوں کی طرف سے جو مقابلہ کیا گیا تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. ادھر جو لوگ پہاڑ پر مقرر تھے ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں سے چند ساتھیوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت مسلمان جمع کر رہے ہیں, چلو ہم بھی جمع کرتے ہیں. انہوں نے یاد دلایا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کسی صورت میں بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اب تو فتح ہو گئی ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری ہو, اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے, اب تو وہ لوگ بھاگ رہے ہیں, اس لیے اب جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ حضرات چلے گئے اور وہاں صرف 10 آدمی رہ گئے, 50 میں سے صرف 10 آدمی رہ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ موقع کی تلاش میں تھے. جب ان کو موقع نظر آیا کہ اب اوپر کوئی زیادہ لوگ نہیں ہے تو انہوں نے حملہ کر دیا اور اس قدر شدت کے ساتھ کیا کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے. جو لوگ بھاگ رہے تھے کافر وہ بھی پلٹ کے آگے, اب دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں, اس طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس طرف سے جو ہے وہ بھاگ جانے والے کافر دوبارہ واپس آگے, اور بڑی سخت حالات پیش آگے. یہاں تک کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے, خود کی کڑیاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرہ مبارک کے اندر گھس گئیں, اور کیفیت یہ ہو گئی کہ یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب یہ مشہور ہوا تو مسلمانوں کے رہسے حوصلے بھی جو ہے وہ پست ہو گئے اور بالکل مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے. آپس میں یعنی بھگدڑ کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بھی تلواریں چل گئیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا, جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے, جب یہ اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو اب حضرات صحابہ کرام دوبارہ جمع ہوئے اور دوبارہ سے مقابلہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے. جب آگے بڑھ گئے تو انہیں خیال آیا کہ یہ تو غلطی ہو گئی, اچھا موقع تھا کہ کام تمام کر دیتے, یہ تو ہم نے فتح کو ادھورا چھوڑ دیا. تو اب واپسی کا ارادہ کیا, اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ان کا یہ ارادہ ہے اور آپ دوبارہ سے جائیں. اب صورتحال یہ ہے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر, काफरों में से 22 आदमी मारे गए, मुसलमानों में से 70 आदमी जो है वो शहीद हो गए, और उनके अंदर हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला भी शामिल है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चचा हैं। और सूरत हाल ये है कि बिल्कुल टुकड़े टुकड़े जिस्म है, मुसला किया गया है जिस्म का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद नाराज़गी है, शदीद गुस्सा है, कसम खा ली कि इनके बदले में जो है वो कई काफरों को मारूंगा। अल्लाह सुबहानहू व तआला की तरफ से है कि नहीं, आपका ये मकाम नहीं है, आपका ये मकाम नहीं है, आप अपनी कसम को तोड़िए और जो है वो क्या कीजिए, नरमी से काम लीजिए। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अभी 70 आदमियों को दफन करके फारिग हुए हैं और दोबारा से हुक्म आ जाता है कि चलो दोबारा से लड़ने जाना है। जख्मों से चूर है खुद, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जो है वो जख्मी है, और इस अहद के वाक़े के अंदर जो है वो बहादुरी की और कुर्बानी की है, ऐसे ऐसे वाक़ात हैं कि अकल दंग ही रह जाती है। हज़रत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के जब ये खबर फैली, हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के चचा थे, जब ये खबर फैली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को शहीद कर दिया गया, और मुसलमान इधर उधर तितर बितर हो रहे थे, तो वो लोगों को आवाजें दे के कहने लगे, भाई कहाँ जा रहे हो, अगर वाकईतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो उसके बाद जिंदा रह के करना क्या है, उसके बाद क्या करना, मुझे तो औहद के पास है ना जन्नत की खुशबू आ रही है। तो घुस गए काफरों के अंदर, खूब मुकाबला किया, आखिर जो है वो शहीद हो गए। और बाद में जब जिस्म पे देखा तो दसियों जो है वो क्या है, जख्मों के निशानात थे। और हज़रत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा में खड़े हो गए। अब दिफा की एक सूरत तो ये ना कि इंसान बहादुरी की बात तो क्या है कि सीना किसकी तरफ होना चाहिए, दुश्मन की तरफ होना चाहिए, लेकिन सीना दुश्मन की तरफ करते हैं तो पीठ किसकी तरफ हो जाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाती है, ये भी कबूल नहीं है। इस वजह से जो है वो सीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके खड़े हो गए और पिठ जो है वो काफिरों की तरफ करके खड़े हो गए। बहादुरी भी अपनी जगह पर है, लेकिन इस मौके पर भी अदब एहतराम ताजीम की जो कैफियत थी उससे एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब एहतराम के अंदर कोई कमी ना आ जाए, हमारी पुश जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ना हो जाए। ये मोहब्बत की वो मिसालें हैं कि ऐसी मोहब्बत आसमान ने ना उससे पहले देखी ना उसके बाद कोई इम्कान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी मोहब्बत हज़रत सहाबा किराम को थी। बहरहाल ये पूरा वाकये के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो तफसील से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाए। और मुसलमानों को जो है जो सख्त हालात का सामना करना पड़ा उसमें कहीं अल्लाह ताला ने डांटा भी है, तंबीह भी फरमाई है, फिर मोहब्बत का भी इजहार फरमाया है, फिर 25 आयतें जो हैं वो मुनाफिकों के खिलाफ नाजिल फरमाई है कि जो इस वक्त इस तरह का प्रोपेगंडा कर रहे थे कि अगर मुसलमान हक पर होते तो आज ये हाल ना होता। इसका मतलब यह है कि वो ये जो दावा करते हैं कि हम हक पर हैं, हक पर हैं, हक पर हैं, सिर्फ मेरा दावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जो है वो 25 आयात मुनाफिकों के खिलाफ नाजिल फरमाई है कि ये लोग, इनकी बातों का तो कोई एतबार ही नहीं है, जो अंदर से कुछ हो रहे हैं और जबान पे कुछ हो रहे हैं उनकी बात का क्या एतबार है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन जो है वो इनकी बातों से परेशान ना हो। इसी ग़ज़वा अहद के वाक़ियात के ज़मन में अचानक जो है वो एक आयत बीच में आ जाती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अदाफ़न मुदाफ़ा, हे ईमान वालों जो है वो सूद जो है वो दो दुगना तिगना करके मत खाओ। मुफस्सिर ने फरमाया कि इसकी वजह यह है कि असल में बदर में तो लड़ाई हो गई, ख़त्म हो गई, अहद में जब ये लड़ने के लिए आए थे तो काफिरों ने सूदी कर्जा लिया था, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आई कि हम भी ऐसा कर लें ताकि हमें भी क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए और मजबूत तरीके से हम क्या कर सकें, मुकाबला कर सकें। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया कि नहीं, ये करने का काम नहीं है। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा, ईमान वालों सूद मत खाओ अज़ाफ़ मुज़ाफ़ा दुगना तिगना करके। यहाँ इस आयत करीमा से बाज़ लोग जो है वो गलत मफहूम निकालते हैं और ये कहते हैं कि सूद तो हराम सिर्फ उस सूरत में है जब दुगना तिगना हो, अगर दुगना तिगना ना हो तो फिर हराम नहीं है, इस आयत से इस्तिलाल करते हैं। तो उसका जवाब तो बड़ा वाज़े है कि कुरान करीम की बाज़ आयात दूसरी आयात की क्या करती हैं, तशरी करती हैं, और सूरह बकरा में कई जो आयात आई थी उसमें बिल्कुल वाज़े और साफ है, वहाँ दुगने तिगने का कोई तस्करा नहीं है। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा मुतलक है, जो सूद खाते हैं उनका मामला यही है, اور صاف فرما دیا کہ اگر تم اس سے نہیں چھوڑو گے فعلم تفالو فاضن و بحر بھی من اللہ و رسولی، اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کی آیات کی تشریح خود قرآن کریم فرما دیتا ہے، اور اس کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں جو تذکرہ ہے وہ عام حالات کا ہے، کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ سود کا کام جب شروع ہوتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جو سودی قرضہ لیتا ہے عام طور پہ اس سے جان اس کی چھوٹتی نہیں ہے، وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پوری زندگی جو ہے وہ اس قرضے کو اتارنے میں ہی نکل جاتی ہے. خود ہماری مجموعی قومی حیثیت، قومی صورتحال ہمارے دیکھ لیجیے کہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بجٹ کے اندر ایک بہت بڑا حصہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سود کی ادائیگی کا ہوتا ہے. اور ہم جو قرضے مزید لے رہے ہیں وہ بھی پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے. وہ چھوٹے گی بھی نہیں جب تک ہم اپنی معیشت کو جو ہے وہ سود سے نہیں چھڑوائیں گے. جب تک ہماری معیشت سود پر استوار ہے، سود کی بیسس پہ کھڑی ہوئی ہے، تب تک ہم اس سے جان چھڑوا بھی نہیں سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ من حیث القوم، ہم میں سے ہر فرد اپنا کردار ادا کرے. ایسے جان نہیں چھوٹ جائے گی اللہ کے یہاں کہ ہم یہ کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ حکومت ایسا کرتی تھی تو ہم کیا کریں. حکومت پر کئی سارے معاملات کے اندر عوام پریشرائز نہیں کرتی ہے؟ کرتی ہے، اثر بھی لینا پڑتا ہے حکومت کو. تو اس معاملے کے اندر کیوں نہیں، اس کے اندر کیوں نہیں؟ اگر ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو سودی اور غیر سودی بینکوں کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جو غیر سودی بینک ہیں ان کے جواز کا فتویٰ کچھ علماء نے دیا ہوا ہے. اگر غلط بھی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، ایک عام آدمی کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اگر عوام جو ہے وہ غیر جو سودی بینک ہے، کنونشنل بینک ہے، ان کے اندر جو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے خالی وہ نکال لے تو یہ دھرام سے نیچے آ جائیں گے. اس وجہ سے کہ یہ وہ پیسہ ہے کہ جس پر انہیں پے تو کچھ بھی نہیں کرنا اور کمائی ٹھیک ٹھاک ہے. پاکستان کی آبادی کا اکثر حصہ جو ہے وہ سود کے نام سے گھبراتا ہے. اس وجہ سے وہ کیا کھل جاتا ہے، بینکوں میں کون سا اکاؤنٹ کھلواتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہے. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ بینکوں میں کھلواتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے کھلواتی ہے کہ تاکہ ہمیں سود سے ہم بچ جائیں. لیکن سود کے کام میں تعاون تو بہرحال ہو رہا ہے. اس وجہ سے کہ یہ تو طے ہے کہ بینکوں نے وہ پیسہ اپنے پاس تو نہیں رکھنا، انہوں نے تو آگے دینا ہی دینا ہے، وہ تو سود کے آگے دیتے ہی دیتے ہیں. بس صرف اتنا ہے کہ جنہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے اپنے پروفٹ میں سے ان کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرتے، لیکن ان کے پیسے سے سودی نفع تو وہ کما رہے ہیں. تو ہمارا پیسہ جو ہے جب کنونشنل بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا، اپنے آپ کو سود سے بچا لیا، تو ذاتی طور پہ تو بچا لیا لیکن دوسروں کو سود فراہم کرنے میں اپنا حصہ بہرحال ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ سے اپنا پیسہ نکلوا کے کم از کم غیر سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوا دیں. اگر وہ غلط بھی ہے تو ان علماء کی ذمہ داری ہے جو اس کو جائز کہہ رہے ہیں. ایک عام آدمی کے سر سے تو ذمہ داری ہٹ جائے گی. کل کو اگر یہ جواب سوال کیا گیا کہ جناب علماء کہہ رہے تھے اور بڑے علماء بھی تھے ان کے اندر، تو پھر آپ نے کیوں جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں لیا، تو وہاں کوئی جواب ہم سے نہیں بن پڑے گا. بہرحال سود سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. مسلمانوں کی چند صفات یہاں پر بیان فرمائی ہیں. والذین ينفقون فی السراء والذرہ، متقین کی صفات بیان فرمائی. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. وہ جنت ان، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. عرضہا السماوات والارض، جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان زمین کے برابر ہے. اور عام حالات کے اندر چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. چوڑائی بیان فرمائی ہے، لمبائی نہیں بیان فرمائی. لمبائی اللہ ہی جانے کی کتنی ہوگی. چوڑائی جو ہے وہ کیا ہے، آسمان زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کی کسی باندی سے ان کے اوپر کوئی چیز گر گئی، تو غصے سے اس کو دیکھا، جیسے غصے سے دیکھا تو اس نے یہ آیت پڑھی, یہ آیت پڑھی فوراً. کہنے لگی کہ والکاظمین الغیظ, کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کاظم تو غیظ ہی, میں نے اپنا غصہ پی لیا, نیچے نظریں نیچے کر لی. تو وہ تھی تو انہیں کی باندھی. فوراً آگے سے کہنے لگی والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. عفوت عن کچن, یا تمہیں معاف کیا. پھر آگے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. چلو جاؤ احسان کیا, تمہیں آزاد کیا, جاؤ آزاد ہو گئی. یہ عمل کرنے والے لوگ تھے, صرف مزے لینے والے نہیں, عمل کرنے والے تھے. کہ جب قرآن کریم سامنے آ گیا اب کیا ہے, عمل کر لیا. موقع پہ اس نے آیت سنا دی, موقع پہ انہوں نے عمل کر دیا, اس کو کیا کر دیا, آزاد کر دیا. کہاں تو جو ہے وہ غصے میں اس کو دیکھ رہے تھے, اور کہاں جو ہے وہ قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے اس کو آزادی فرما دیا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, نیک لوگ وہ ہیں, متقی لوگ وہ ہیں, کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی برائی ہو جائے, او ظلموا انفسہم, اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی اللہ سے کیا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. تو ہم گناہگار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کو یاد کر کے کیا کر لینا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ اور معاف کون کرے گا گناہوں کو. ولم یصروا علی ما فعلوا, جو غلطی ہو گئی اس پر اصرار نہ کیا جائے, مسلسل نہ کیا جائے, ڈٹے نہ رہے. غلطی ہو جائے, غلطی کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کو معاف کر, اس کو اس پہ توبہ کر لی جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے یہ کہ ان کو مغفرت ملے گی. وہ جنات تجری من تحتی الانہار, اور ایسے باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ نعم اجر العاملین, اور عمل کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہوگا. اسی رکوع کے اندر آگے ایک آیت میں فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا, تم کمزور مت پڑو, غم نہ کرو. وانتم الاعلون, تم ہی غالب آؤ گے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم کیا ہوگے, سچے مومن ہوگے. اگر تم سچے مومن ہو تو غالب تم ہی نے آنا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول, محمد بھی جو ہے وہ ایک پیغمبر ہی تو ہے. قد خلت من قبلہ رسل, ان سے پہلے بھی کئی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یہ غزوہ احد کے تناظر میں کہ جب وہ خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو لوگوں کے حوصلے کیا ہو گئے, کمزور ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی کیا ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ کس قدر شاندار جملہ ہے, کہ جو محمد کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کے محمد جا چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لیں کہ اللہ آج بھی موجود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص جو ہے وہ ہوش میں نہیں تھے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد تو جا چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تو اللہ حی لا یموت, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے, کبھی اللہ کو موت نہیں آتی ہے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, حالانکہ غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی آیت ہے, لیکن اس وقت ان کو فرمانے لگے کہ مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے یہ آیت جو ہے وہ آج اور ابھی نازل ہوئی ہے, کہ وما محمد الا رسول, محمد جو ہے وہ ایک رسول ہی تو ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے کئی پیغمبر جو ہے وہ رخصت ہو چکے ہیں. افئن مات او قتل, اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ جاؤ گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ, جو پیچھے ہٹے گا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. اگلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم, اگر تم کافروں کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں ہٹا دیں گے اب تمہارے راستے سے. فتنقلبوا خاسرین, اور تم نقصان کے اندر پڑ جاؤ گے. اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم, منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کو ورغلا رہے تھے کہ بھائی یہیں ٹھہر جاؤ, وہاں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہو, لبرز الذین کتب علیہم القتل مضاجعہم, تو جن کی موت لکھی گئی ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے قتل گاہ پر آ جائیں گے, اپنے بستروں سے اٹھ کر کیا ہو جائیں گے, جہاں انہیں قتل ہونا ہے وہاں وہ پہنچ جائیں گے. اس وجہ سے کہ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا ہے, اصول ہے, कि जहां जिसकी मौत लिखी हुई है वहां उसने क्या हो जाना है, पहुंच जाना है, और वहां उसको मौत आ ही जानी है। तो ये समझना कि अगर जिहाद में जाएंगे तो जान लाजमी चली जाएगी और घर में रहेंगे तो महफूज हो जाएंगे, तो ये बेवकूफाना बात है। मौत तो घर में भी आनी है और अल्लाह के रास्ते में भी आनी है। अगले रुकू के अंदर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने दीन का काम करने वालों के लिए एक अहम बात है, जो लोग दीन का काम करना चाहते हैं उन्हें लाजमी सी बात है कि लोगों को साथ लेके चलना होगा, और लोगों को जब साथ लेके चलना होगा तो सख्ती के साथ नहीं चल सकते। अजीब कुरान करीम के अल्फाज है, फबीमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंतलहुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की रहमत से आप लोगों के लिए नरम हो गए। वलौ कुंत फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लनफज़ू मिन हौलिक। अगर आप सख्त होते, सख्त दिल होते, तुरशुरु होते, तो जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं ना, ये छट जाते हैं। अंदाजा लगाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कौन लोग थे, हजरत सहाबा इकराम थे, जाने देने वाले लोग थे। उनके बारे में ये फरमाया जा रहा है कि अगर आप सख्त दिल, सख्त बात करने वाले होते तो ये भी आपके इर्द गिर्द से छट जाते। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द से लोग छट जाते तो मैं आप हैं क्या चीज, एक आम आदमी की फिर क्या हैसियत है। तो जो दीन का काम करना चाहता है तो उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि फबिमा रहमति मिनल्लाहि लिंतलहुम, अल्लाह की रहमत से उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को नरम करना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ चलाने के लिए अपने आप को नरम करना पड़ेगा। ये एक सबक हमारे लिए भी है कि कुछ लोगों को घरों के अंदर दीनी फिजा बनाने का जोश जब चढ़ता है तो सख्त हो जाते हैं, नतीजा क्या निकलता है, दीनी फिजा बन जाती है घर में, नहीं बनती है, नहीं बनती है। कुछ मजबूरी हो तो एक अलग बात है, बाकी दीनी फिजा उसके घर के अंदर नहीं बनती है। अगर वाकईतन दीन का काम करना चाहते हैं तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को अपनाना पड़ेगा, और वो है सिफत रहमत, नरमी, नरमी के साथ जो है वो ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इन्नल्लाहा युहिब्बुर रिफ्क़ा वयुहिब्बु अर-रिफ़्क़ मा ला युहिब्बु अला गैरिही, कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला नरमी को पसंद फरमाते हैं, और नरमी पे वो कुछ अता फरमाते हैं जो गैर नरमी पे अल्लाह सुभान व तआला नहीं अता फरमाते हैं। तो नरमी पैदा करनी चाहिए अपने मिजाज के अंदर। अंसुरकुम अल्लाह फला ग़ालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे कोई तुम्हारे ऊपर ग़ालिब नहीं आ सकता। अल्लाह की मदद को हासिल करने की जो है वो क्या की जाए, कोशिश की जाए। अगले रुकू के अंदर फरमाया कि वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, बल अहया उन, वो जिंदा है, عند ربهم يرزقون, उन्हें उनके रब के पास से रिस्क दिया जाता है, فرحين بما آتاهم الله من فضله, जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको दिया हुआ होता है उस पर वो खुश होते हैं, ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم, और जो पीछे वाले लोग अब तक उनके पास नहीं गए उन्हें ये बशारत देते हैं, अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन पे ना कोई खौफ होगा और ना ही उन्हें कोई गम होगा। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफज़लिन, अल्लाह की नियमत और अल्लाह के फजल की खुशखबरी सुनाते हैं, व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोमिनीन, और ये बताते हैं कि अल्लाह की तरफ से मोमिनों का अजर जो है वो खत्म नहीं होगा। अगले रुकू के अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाए कि वला यहसबन्नल लदीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व खैरल लहुम, जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में कंजूसी करते हैं वो ये ना समझे कि ये माल उनके लिए अच्छा है। जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में कंजूसी करते हैं वो ये ना समझे कि ये माल उनके लिए अच्छा है, बल हुआ शर्रुल लहुम, ये इनके लिए बहुत बुरा है। कैसे बुरा है, सयतवक्कून मा बखिलु बिही यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन ये जो कंजूसी की हुई है ना, ये माल तौख बनाकर गले में डाल दिया जाएगा, ये माल तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। वलिल्लाहि मीरासुस समावात, उसूली बात है कि आसमान जमीन की मीरास है किसकी, अल्लाह की है, जो भी है वो सब किसका है, अल्लाह का है। तुम्हारे पास जो दिया गया है तो अमानतन दिया गया है, तो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उसको खर्च करो। यहूदियों की एक बहुत ही बदतमीजी की गुफ्तगू अल्लाह सुबहानहु तआला ने यहाँ पर जिक्र फरमाई है कि लकद समी अल्लाह कौल अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर व नहनु अग़निया, अल्लाह ताला ने उनकी बात सुन ली जो बदतमीज ये कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। ये उस वक्त उन्होंने कहा कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए कहा गया तो कहने लगे अच्छा अल्लाह ताला को जरूरत पेश आ गई है, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بدتمیزی کی صورت میں کہنے لگے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو مجبوری پیش آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ فقیر ہو گئے اور ہم مالدار ہیں کہ ہم اللہ کو دیں گے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ انتہائی بدتمیزی کی کیا ہے گفتگو ہے, اگر کوئی عقل ہوتی تو ایسی بات نہ کرتے. اگلے رکوع اسی رکوع کے اندر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت والے دن تمہارا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. بس اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو یہ حضرت ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے, سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھا وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اب کوئی تابعی ہے جو زندہ ہو, تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ حازم تابعی ہے, کہا ان کو میرے پاس لے کے آؤ. وہ ان کے پاس چلے گئے. طویل قصہ ہے, معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. آخر میں وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں, میں پوری کر دوں. عجیب بات فرمائی, کہاں ایک ضرورت ہے اگر پوری کر سکتے تو کر دو. کہا کیا؟ کہا جنت میں داخل کر دو, جہنم سے بچا لو. کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں. کہا پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے اصل میں کامیابی, اگر یہ کروا سکتے ہو تو کروا دو, اگر یہ نہیں کروا سکتے تو پھر مجھے کوئی اور کام تم سے نہیں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو صرف اور صرف کیا ہے, دھوکہ ہی دھوکہ ہے. آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہے اور نیک لوگوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, اللہ کے نیک لوگ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی. وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ آپ نے بیکار تو پیدا نہیں کیے. سبحانک, آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. فقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا, اے ہمارے رب جس کو آپ جہنم میں داخل کریں گے اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اس سورت کے آخری آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا چار کام کرنے کے ہیں مسلمانوں کے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے ایمان والو صبر کرو, مصابرت کرو, مرابطت کرو اور اللہ سے ڈرو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ سخت حالات آئیں تو پریشان مت ہو جاؤ, دین کے لیے سخت حالات آ جائیں تو صبر کرو. صابرو کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن تمہارے مقابلے میں آئے تو دشمن سے زیادہ جو ہے وہ کیا کرو, ثابت قدمی سے پیش آؤ. رابطو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تیار رکھو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اپنے, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو مسلمانوں کے لیے کامیابی کے لیے چار کام کرنا ضروری ہے, صبر, مصابرت, مرابطت اور تقوی. صبر سخت حالات کے اندر جو ہے وہ دل چھوٹا نہ کرنا, مصابرت اگر سامنے سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے اس سے بھی زیادہ ثابت قدم رہنا, مرابطت ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار رکھنا اور تقوی اختیار کرنا, یہ چار کام کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما سعادك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. Thank you.